الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، ماہ رمضان کی ابتدا سے جو موضوع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں انسان کی ظاہری شکل دے کر کے بھیجا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم حقیقی انسان بن سکتے ہیں. ظاہری انسان بنا کر کے بھیجا کہ ہم اشرف المخلوقات خود سے بنیں. اللہ نے اشرف المخلوقات بننے کی صلاحیت دی ہے، اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا نہیں ہے، وہ ہمیں خود سے بننا ہے. اس کے بعد ہمیں یہ اختیار دیا کہ ان صلاحیتوں کو پروان چڑھا کے چاہیں تو اشرف المخلوقات بن جائیں یا جانوروں سے بدتر بن جائیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. کیسے بن سکتے ہیں ان صلاحیتوں کو پروان کیسے چڑھا سکتے ہیں؟ پروردگار نے اس میدان میں بھی ہماری رہنمائی کی اور ہمیں بتایا کہ وہ طریقہ کیا ہے جسے اپنا کر کے تم ان صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتے ہو اور اشرف المخلوقات کہلانے کے صحیح حقدار بن سکتے ہو. غصب تو انسان کوئی بھی ٹائٹل کر سکتا ہے، ہم بھی چاہیں تو اشرف المخلوقات کا ٹائٹل غصب کر کے اپنے کو اشرف المخلوقات کہلاتے پھریں. جو انتظام پروردگار نے کیا ہے اس میں سے ایک ماہ رمضان ہے. رمضان کا مہینہ خداوند عالم کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک فرصت ہے، ایک موقع ہے انسان بننے کے لیے. جس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے بعض دفعہ کیمپ لگائے جاتے ہیں، اسپیشل کیمپ، کھلاڑی سال بھر تک ان کی تربیت ہوتی رہتی ہے، کوچ کوچنگ کرتا رہتا ہے، لیکن جب میچ کا وقت قریب آ جاتا ہے تو خصوصی کیمپ لگتا ہے، اسپیشل کیمپ لگتا ہے. یہ ماہ رمضان ہماری روح کی تربیت کا اسپیشل کیمپ ہے. ماہ رمضان میں اللہ نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے. یوں تو ہم ہمیشہ ہی اللہ کے مہمان، اسی کا دیا کھاتے ہیں سال بھر، لیکن اس مہینے میں خصوصی طور سے ہمیں اس نے اپنا مہمان بنایا ہے. مہمان ہمارا جسم نہیں ہے، مہمان روح ہے. جسم تو ہمیشہ اسی کا کھا رہی ہے، روح کو اس نے مہمان بنایا ہے. لہذا فیضیاب اگر ہوگی تو روح ہوگی. غذا اگر تلاش کرنا ہے تو جسمانی غذا تلاش نہ کریں افطار اور سحر کے موقع پر، روحانی غذا کو تلاش کریں. ہر دعوت میں جانے کے لیے تیاری کرنا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، صرف آج اس کو جو ہے مربوط کر رہا ہوں تاکہ جو نہیں شامل رہے ہیں وہ سمجھ سکے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہر دعوت میں جانے کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے. اس دعوت میں جانے کے لیے بھی ہمیں خصوصی تیاری کرنی ہے. جیسی جتنی اہم دعوت ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ تیاری ہوتی ہے. شادی میں کہیں جانا ہے تیاری اور ہوتی ہے. کوئی صاحب پاکستان ہندوستان سے آئے ہیں، ملنے ان سے جا رہے ہیں، اس کی تیاری اور ہوتی ہے. رمضان بہت اہم دعوت ہے، وہاں جانے کی تیاری ایک ہے. روزہ، روزے کے کیا فوائد ہیں، محرکات کیا ہیں، سب کچھ عرض کر چکا ہوں. سب سے اہم تیاری، سب سے بڑی تیاری جو ماہ رمضان میں اللہ کی دعوت میں جانے کے لیے ہے وہ وہی ہے جو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے جواب میں فرمایا تھا. جب شعبان کا آخری خطبہ آپ دے رہے تھے تو مولا کائنات نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر کے پوچھا، پیغمبر کہہ رہے تھے کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، لوگو اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، اس میں تم اللہ کے مہمان ہو. تو مولا کائنات نے کھڑے ہو کر کے پوچھا، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اے اللہ کے رسول، اس مہینے میں داخل ہونے کے لیے سب سے اہم کام ہمیں کیا کرنا ہے، سب سے اہم، سب سے افضل عمل اس ماہ رمضان کا کیا ہے؟ روزہ رکھنا سب سے افضل ہے، دعائیں پڑھنا سب سے افضل ہے، تلاوت قرآن سب سے افضل ہے، مومنوں کو افطار کرا دینا سب سے افضل ہے، مومنوں کے گھر افطار کھانے جانا سب سے افضل ہے. سب سے افضل کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا کچھ کرنا نہیں ہے تمہیں، سب سے افضل کام یہ جو ہے نہ کرنا ہے. بہت آسان کر دیا نا، کرنا مشکل ہوتا ہے. کیا مطلب نہ کرنا؟ الورع من محارم اللہ, سب سے بہترین کام یہ ہے کہ جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کے قریب بچ جاؤ. گناہ نہ کرنا سب سے اہم عمل ہے. گناہ یعنی جن چیزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے اسے انجام نہ دینا, گناہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے انجام دینا, یہ ہے گناہ. گناہ کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا, گناہ صرف ایک عمل نہیں ہے, ایک کام تھا آپ نے کر دیا. یوں دنیا میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کا یہ جو ہے رد عمل نہ ہوتا ہو, کوئی ایکشن دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کا یہ جو ہے ریئیکشن نہ ہوتا ہو. ہر ایکشن کا ریئیکشن ہے, ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر گناہ کوئی کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ جھوٹ ہی تو بولا ہے, کون سی بڑی مصیبت آ گئی اتنا چیز چلا رہے ہیں آپ, تھوڑی سی غیبت ہی تو کر لیا ہے, تھوڑی سی تہمت ہی تو لگا دیا ہے, دو مومنوں کے درمیان جھگڑا کرا دیا, فلاں جگہ دعوت کھانے گئے تھے وہاں ایسی ایسی باتیں کیا کہ اچھا خاصا جو میاں بیوی کے درمیان تعلقات چل رہے تھے وہاں کے اوپر ایک فتنہ و فساد قائم کر کے چلے آئے. دو جملہ ہی تو ہم نے کہا تھا, کوئی خاص کام تو نہیں کیا تھا. نہیں, آپ کے دو جملے کا ایک اثر ہے, ایک ریئیکشن ہے, ایک نتیجہ ہے ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. آپ جو گناہ کرنے والے ہیں آپ کے لیے بھی, آپ نے جو غیبت کی ہے وہ بےچارے ان غیبت کی بنا پر کن کن یہ جو ہے مشکلات میں پھنسیں گے, اور اس غیبت کرنے کے نتیجے میں ہم پر کیا گزرے گی. دونوں چیزیں ہیں, دو اثر ہے گناہ کا, دو اثر ہے. ایک تو جن کے سلسلے میں گناہ کیا ہے وہ بےچارے کن کن یہ جو ہے مصیبتوں سے گزریں گے. کبھی کبھی پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے ایک غیبت کی بنا پر, ایک یہاں کے بعد وہاں جا کے لگا دیا, انہوں نے تمہارے بارے میں ایسا کہا, اس ایک جملے نے پورے خاندان کو تباہ کر دیا. تو گناہوں کا ریئیکشن ہے, اثر ہے, نتیجہ ہے. کچھ نتیجہ ہمیں دنیا میں اس کا یہ جو ہے بھگتنا پڑتا ہے اور کچھ آخرت میں بھگتنا پڑتا ہے. ایک نتیجہ اس کا تھا حفظ عمل, نیکیاں کیا, اچھائی کیا, اس کے بعد گناہ کر لیا, وہ ساری نیکیاں مٹ جاتی ہیں. کل آیتیں اور حدیثیں سلسلے میں پیش کر چکا ہوں. آج اس چیز کو بیان کرنا ہے, گناہ کا ایک اثر اور گناہ کا ایک ریئیکشن یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہم سے جی دی ہمیں دی ہیں وہ نعمتیں چھین لیتا ہے. کبھی کبھی نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں اور ہم بڑے پریشان رہتے ہیں کہ نعمتیں ہم سے چھینی کیوں. امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث ہے کہ ان اللہ قضا قضان حتما, یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, کوئی تغیر نہیں ہے. کچھ فیصلے خدا کے عارضی ہوتے ہیں, کچھ فیصلے خدا کے حتمی ہوتے ہیں. عارضی فیصلہ یہ جو ہے کنڈیشنل ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ نہیں, اور کچھ ہوتا ہے حتمی فیصلہ ہوتا ہے. فرض کیجئے انسان کی عمر معین کی گئی, 200 سال, 50 سال, 40 سال, جو بھی ہو, کہ اس ایج کو پہنچنے کے بعد ہر حال میں موت آنی ہے, یہ حتمی ہے. اور کبھی جو ہے وہ کنڈیشنل موت ہوتی ہے کہ 40 سال میں اگر آپ جا کر کے سڑک میں بیچ روڈ پر کھڑے ہو گئے تو آپ کی موت 40 سال میں آ جائے گی, اور اگر شرافت سے راستہ چلتے رہے تو نہیں مریں گے. یہ کنڈیشنل ہے. حتمی فیصلہ خدا کا یہ ہے, اللہ ینعم علی العبد بنعمت فیسلبها ایاہ حتی یحدث العبد ذنبا یستحق بذلک نقمہ. اللہ کا حتمی فیصلہ ہے کہ جب بھی اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے وہ نعمت چھینتا نہیں اسے, اس وقت تک اس نعمت کو نہیں چھینتا جب تک بندہ کوئی ایسا گناہ نہ کر لے جس کی بنا پر اس نعمت کے چھن جانے کا مستحق قرار دیا. اللہ نے اگر ہمیں عزت دی ہے, یہ عزت اس وقت تک نہ چھینے گی جب تک ہم کوئی گناہ نہ کر لے. اللہ نے اگر ہمیں اقتدار عطا کیا ہے, اس وقت تک یہ اقتدار نہ چھنے گا جب تک ہم کوئی ایسا گناہ نہ کر لیں جس کی بنا پر اقتدار چھننے کے ہم حقدار بن جائیں. عام طور سے ہم اس بات کا یہ جو ہے رونا روتے رہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کا اقتدار تھا, ایک زمانہ تھا مسلمان سرفراز تھے, ایک زمانہ تھا مسلمان سر بلند تھے, ہر طرف ان کا توتی بولتا تھا. آج وہ زمانہ ہے کہ قافلہ حیات ان پر تنگ ہے. دنیا میں کون سا ایسا خطہ ہے جہاں مسلمان اس وقت پریشانیوں میں نہیں ہے, جہاں مسلمانوں کو ٹارچر نہیں کیا جاتا ہے, جہاں مسلمانوں کا حق نہیں پامال کیا جاتا ہے. ان کے مظالم اپنی جگہ پر ہیں, اس سے انکار نہیں ہے, ان کے مظالم کا مقابلہ تو ہونا ہی چاہیے, لیکن مظالم کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ ذرا غریبان پہ جھانک کے بھی تو دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا ہمیں پروردگار اس نعمت کے چھن جانے کی شکل میں دے رہا ہے. بہرحال یہ نتائج گناہ تھے جن پر اشارہ کیا. آج جو گفتگو ہمیں پیش کرنا ہے اور اہم گفتگو ہے, گناہ کیا سارے گناہ ایک ہی جیسے؟ گناہ کا معنی تو عرض کر دیا کہ گناہ کیا ہے, جن چیزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے اسے انجام نہ دینا. روزہ اللہ نے واجب قرار دیا نہیں رکھتے, نماز اللہ نے واجب قرار دیا نہیں رکھتے, حج واجب ہو گیا ہے بجا نہیں لاتے, حمص و زکات واجب ہے ہمارے اوپر ادا نہیں کرتے ہیں, یا وہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ نے حرام قرار دیا ہے جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, تہمت لگانا, کسی کو اذیت پہنچانا, یہ ساری چیزیں پروردگار نے حرام قرار دی ہیں. انہیں سارے گناہ کیا ایک جیسے ہیں؟ ہم جب قرآن اور احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں دو قسم کے گناہ نظر آتے ہیں, گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ, دو قسم کے گناہ ہیں. قرآن مجید میں تین جگہوں پر گناہان کبیرہ کا تذکرہ ہے. کچھ گناہ وہ ہیں جو کبیرہ کی فہرست میں آتے ہیں. ایک وہاں پر ارشاد ہوتا ہے جہاں پہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بڑے گناہوں سے اپنے کو محفوظ رکھو گے, کبائر ما تنہون, اگر تم نے اپنے کو کبیرہ گناہوں سے بچا لیا اور صغیرہ گناہوں کا تم سے ارتکاب ہو گیا, تو چونکہ تم نے گناہان کبیرہ سے اپنے کو بچایا ہے لہذا اللہ تمہارے گناہان صغیرہ کو بخش دے گا. نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما, اور تمہیں جو اچھا ٹھکانا یعنی بہشت ہے وہاں تمہیں لے جائے گا. اگر گناہان کبیرہ سے اپنے کو بچا لیا, تو یہاں پر اس آیت میں دو قسم کے گناہ بیان ہو گئے, گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ. دوسری آیت میں الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم, وہ لوگ جو اپنے کو گناہان کبیرہ سے اور جو ہے فحش چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں, الا اللمم, مگر چھوٹے گناہ. بڑے گناہوں سے اپنے کو محفوظ رکھا ہے, چھوٹے گناہوں کا ان سے ارتکاب ہو گیا. اس صورت میں ان ربک واسع المغفرہ, تو تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا. یعنی اگر گناہان کبیرہ سے اپنے کو محفوظ رکھا ہے اور گناہان صغیرہ کا ارتکاب ہو گیا, تو گناہان کبیرہ سے محفوظ رکھنے کے انعام میں اللہ گناہان صغیرہ کو بخش دے گا, نظر انداز کر دے گا گناہان صغیرہ کو. تیسرا موقع جہاں کے اوپر پروردگار نے گناہان کبیرہ کا لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا ہے کہ ما عند اللہ خیر وابقا, جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. یہ دنیا کی چکا چون, دنیا کی نعمتیں, دنیا کے لذتیں وقتی ہیں. ایک تو لذت کا مقابلہ اس لذت سے نہیں کیا جا سکتا, دوسرے یہ وقتی ہے, آج ہے کل ختم ہو گئے, جوانی کئی دن کی ہے, عمر پوری انسان کی عمر کئی دن کی ہے, اور یہ جو ہے وہ جوانی کتنے دن کی ہے. جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل ہوتے کوئی بہت عرصہ نہیں لگتا ہے, دیکھتے دیکھتے انسان جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. جب میں پہلی مرتبہ یہاں یونیورسٹی میں آیا تھا, اس وقت کی آپ اٹھا کر کے ویڈیو دیکھیے اور آج کی دیکھیے, 10-12 سال کے اندر اندر کام انسان کا تمام ہو جاتا ہے. پروردگار کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بہتر بھی ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی. دنیا کی ہر لذت کے ساتھ تکلیف ہے, بس ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں, دنیا میں کی ہر لذت کے ساتھ تکلیف ہے. آپ کسی بھی لذت کو دیکھ لیجئے, خود کھانا, کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد لذت ہے, مگر لذت کے ساتھ ساتھ کیا ہے, ہر لذت کے ساتھ تکلیف ہے. خوب تلی ہوئی چیزیں افطار میں کھا لیا, اس کے بعد ڈاکٹر موسوی کے مطلب کا جانا ہی پڑے گا, کسی نہ کسی دن پہنچے ہی گے آپ وہاں پر. ہر لذت کے ساتھ تکلیف ہے, مگر قیامت کی لذتیں وہ ہیں جس کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، دنیاوی لذتیں جو ہیں وہ ختم ہو جانے والی. ما عند اللہ ہے خیر وابقا، جو تمہارے پروردگار کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی چیز بھی ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کی وہ نعمتیں جو خیر بھی ہیں اور باقی رہنے والی بھی ہیں، ان کی صفت بیان کر رہا ہے پروردگار. للذین آمنوا، چند شرطیں ہیں آخرت کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے، سب کے لیے نہیں آخرت کی نعمتیں. دنیا میں ہوا ہے، پانی ہے، سب کے لیے ہے، آکسیجن ہے، سب کے لیے، کافر مومن، کیونکہ ان کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کے مقابلے میں، کوئی ارزش ان کے مقابلے میں نہیں ہے. آخرت کی نعمتیں کن کے لیے؟ للذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور ایمان لانے کے بعد اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ گناہان کبیرہ سے اپنے کو محفوظ رکھتے ہیں. یہ شرطیں، تین شرطیں پروردگار نے وہاں کے اوپر یہ جو ہے بیان کر دی ہے. اور ایک آخر میں ایک اور چیز بیان کیا ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. کل کے ہمارے موضوع سے متعلق تھا، کل امام حسن کی جب میں سیرت بیان کر رہا تھا تو ایک سیرت کیا بیان کیا تھا، حلم، غصے پر قابو پانا. اس آیت میں بھی خداوند عالم نے آخرت کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے جہاں ایمان کو شرط قرار دیا ہے، جہاں اللہ پر یہ جو ہے بھروسہ کرنے کو شرط قرار دیا ہے، جہاں گناہان کبیرہ سے بچنے کو شرط قرار دیا، وہاں کہتا ہے وَمَا غَضِبُوا، جب بھی انہیں غصہ آتا ہے تو وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. وَمَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے، البتہ اپنے یہ جو ہے ذاتی معاملات کی بات کر رہا ہوں، ذاتی معاملات میں جب کسی غصہ آیا، کسی نے ہماری توہین کر دیا، کسی نے ہماری غیبت کر دیا، کسی نے ہم پر تہمت لگا دیا، بڑا گناہ اس نے کیا ہے، ہمیں سن کے غصہ تو آتا ہے نا، غصہ تو آئے گا انسان کو، غصہ آنا برا نہیں ہے، غصے میں بے قابو ہو جانا برا ہے. غصہ تو ایک نفسیاتی چیز ہے، وہ تو آ ہی جائے گا، خون تو کھول ہی جاتا ہے، خون کھولنے کے بعد اپنے پر قابو پا لینا. اگر میں نے دی تھی جو ہے مثالیں کہ بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر ہم غصے پر بڑی آسانی سے قابو پا لیتے ہیں. جب انہیں غصہ آتا ہے تو ہم یغفرون، وہ انہیں معاف کر دیتے ہیں. تو تین آیتیں قرآن مجید، پورے قرآن میں تین آیتیں ہیں جہاں کے اوپر گناہان کبیرہ، گناہان صغیرہ کا تصور پیش کیا گیا. اب ہے کون سے گناہان کبیرہ، بہت اہم ہے نا. اگر گناہان کبیرہ سے ہم بچ گئے تو اللہ گناہان صغیرہ کو معاف کر دے گا. یہاں کیا گناہان کبیرہ، کسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید نے تعریف نہیں بیان کیا کہ گناہ کبیرہ ہے کون، یہ تو کہہ دیا کچھ گناہ کبیرہ ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ کا اثر یہ ہے، صغیرہ کا اثر یہ ہے. لیکن جب ہم روایتوں کو دیکھتے ہیں اور احادیث معصومین کو دیکھتے ہیں تو اس سے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی کچھ بات سمجھ میں آتی ہے. مختلف تعریفیں ہیں، ایک یہ ہے کہ گناہان کبیرہ وہ گناہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے عذاب کی دھمکی دی ہے کہ یہ گناہ کرو گے تو تمہیں عذاب ملے گا، یہ گناہ کرو گے تو تمہیں عذاب ملے گا. جن گناہوں کے لیے پروردگار نے قرآن مجید میں عذاب کی دھمکی دی ہے انہیں گناہان کبیرہ ہے. دوسری تعریف گناہان کبیرہ کی یہ بیان کی گئی ہے، گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں جن کے لیے شریعت نے حد معین کی ہے. میں اس سے پہلے بھی حد کی تعریف بیان کر چکا ہوں. اسلامی سزائیں دو طرح کی ہیں، حد اور تعزیر. حد اور تعزیر، حد اس سزا کا نام ہے، سزا کی مقدار اور کیفیت اللہ نے معین کر دی ہے، یہ گناہ کرو گے اس کی سزا یہ ہے، شراب پیو گے 80 کوڑے لگیں گے. سزائیں جو ہیں پروردگار نے معین کر دی ہیں جن گناہوں کی، اور کچھ گناہ وہ ہیں جن کی سزا پروردگار نے، شریعت نے معین نہیں کی ہے، وہ چھوڑ دیا گیا ہے جج کی ثوابدید پر. اسلامی جج حالات کو دیکھتے ہوئے، اس شخص کو دیکھتے ہوئے، موقع کو دیکھتے ہوئے، محل کو دیکھتے ہوئے اس سزا کو معین کر سکتا ہے، لیکن وہ سزا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ نے گناہوں کی حد معین کر دی ہے. جو معینہ سزا ہیں، مثلا کوئی بھی سزا 80 کوڑے سے زیادہ کی جج نہیں دے سکتا، جو بھی ہوگی اس کے نیچے ہی ہوگی، اس کے اوپر نہیں دے سکتا. 2 دے دے، 5 دے دے، 20 دے دے، 50 دے دے، حالات کو دیکھتے ہوئے، شخص کو دیکھتے ہوئے، پہلی دفعہ گناہ کیا ہے، بار بار گناہ کرنے والا ہے، یہ تمام چیزیں. تو جن کی حد معین ہے جن گناہوں کی وہ گناہان کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں، جن کی حد نہیں معین ہے وہ گناہان صغیرہ میں شمار ہوتے ہیں. یا گناہان کبیرہ وہ ہیں جنہیں قرآن یا حدیث میں کبیرہ کہا گیا ہے. بہت سارے گناہ ہیں جن کو حدیثوں میں کہا گیا یہ گناہ ہے کبیرہ ہے، شرک گناہ ہے کبیرہ ہے، اسراف گناہ ہے کبیرہ ہے، ماں باپ کو اذیت دینا گناہ ہے کبیرہ ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا گناہ ہے کبیرہ ہے، غیبت گناہ ہے کبیرہ ہے، تکبر ابھی عرض کروں گا تکبر گناہ ہے کبیرہ ہے، حدیثوں میں کہا گیا ہے. بس جن کو حدیثوں میں گناہان کبیرہ کہا گیا ہے وہی کبیرہ ہے. ایک گناہ کبیرہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، ایک ہی گناہ ہے، ایک ہی گناہ ہے جسے قرآن نے کبیرہ کے عنوان سے بیان کیا ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ افواہیں پھیلانا. افواہیں پھیلانا، کسی کی برائی آپ نے دیکھ لیا، آواز ہے بہرے فنا کو بھی جانتے ہیں انہوں نے ایسا کیا تھا، انہوں نے ان کے کان میں کہا، انہوں نے ان کے کان میں کہا، انہوں نے ان کے کان میں کہا. یہاں پر اس گناہ کو پھیلانا ہی نہیں، اس کے بارے میں پسند کرنا کہ گناہ پھیلے. ایک آدمی نے کہیں کوئی گناہ کر دیا ہے، اب اگر آپ اس گناہ کو لوگوں میں بیان کریں گے، ہوتا کیا ہے انسان جب کوئی گناہ سماج میں پہلی دفعہ ہوتا ہے تو اس گناہ کا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب 10 لوگ گناہ کرنے لگتے ہیں تو 11ویں کے لیے 12ویں کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. زیادہ اسلام یہ چاہتا ہے گناہ کا تذکرہ نہ ہو سماج میں. اگر کسی ایک آدمی نے گناہ کر لیا اس کا پردہ ڈال دو، اس کی پردہ پوشی کرو تاکہ دوسروں میں جرات گناہ نہ پیدا ہو. یا وہ گناہ جس کو کبیرہ کے عنوان اسلام نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان وہ باتیں کہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے، دوسروں سے آپ کہیں کہ جھوٹ نہ بولیے خود جھوٹ بولے جا رہے ہیں، دوسروں سے آپ کہیں کہ آپ غیبت نہ کریں اور خود غیبت کر رہے ہیں. کبر عند اللہ مقتا ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ تم دو لوگوں سے وہ باتیں کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو. تو قرآن و حدیث میں جسے گناہ کہا، گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، وہ ہے گناہ کبیرہ. یا وہ گناہ کبیرہ ہے کہ جسے حدیث میں کبیرہ تو نہیں کہا گیا ہے، مگر جو جنہیں گناہ کبیرہ کہا گیا ہے اس گناہ کو اس سے زیادہ خطرناک بتایا جائے. مثال کے طور پر حدیثوں میں قتل کر دینا گناہان کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے. حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی یہ جو بے گناہ کو، یہ گناہ ہے کبیرہ ہے. اور پھر حدیثوں میں یہ آیا ہے الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ پھیلانا سماج میں معاشرے میں یہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے. تو فتنے کو گناہ کبیرہ کہا نہیں گیا ہے، قتل کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، لیکن چونکہ فتنہ قتل سے زیادہ برا گناہ ہے لہذا یقیناً جب قتل گناہ کبیرہ ہے تو فتنہ بھی گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا ہی. آخری بات کہی گئی ہے کہ جسے عام طور سے دیندار لوگ گناہ کبیرہ سمجھیں، دینی سماج میں جہاں پر دینی معاشرہ ہو، دینی سماج ہو، جسے لوگ عام طور سے گناہ کبیرہ سمجھیں اسے گناہ کبیرہ. یہ ساری تعریفیں جو میں نے بیان کی ہیں لکھ دی اپنے عربی میں بھی، اور وہ نسخہ میں یہ ساری تعریف بیان کی گئی ہے. اب میں عربی متن یہاں نہیں پڑھوں گا تاکہ وقت کم سے کم ہو. یہ تو تعریف ہو گئی. اب ذرا سا سب کو تو نہیں پتا ہے کہ قرآن و حدیث میں کیا کیا کہا گیا ہے، وہ کون کون سے گناہ ہیں جنہیں حدیثوں میں گناہ کبیرہ کے نام سے بیان کیا گیا ہے. کچھ گناہ ہم نے یہاں کے اوپر یہاں پر لکھے ہیں جو اہم تھے، جن کو حدیثوں میں گناہان کبیرہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے. اگر ان سے ہم نے اپنے کو محفوظ رکھا تو گناہان صغیرہ کو اللہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. سب سے پہلے شرک، شرک یہ جو ہے گناہان کبیرہ. الحمدللہ شرک میں ہم یہ جو ہے مبتلا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دولت ایمان سے جو ہے سرفراز کیا ہے. رحمت خدا سے مایوسی، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے گناہ کر چکے ہیں اب تو خدا ہمیں معافی نہیں کرے گا، ایک دو گناہ کبیرہ تھوڑی کیا ہے، ہزاروں گناہان کبیرہ، ہزاروں مرتبہ گناہان کبیرہ کا ارتکاب کیا، اب خدا ہمیں معاف کرے گا؟ یہ رحمت خدا سے مایوس ہو جانا کہ اب ہمیں کہاں خدا معاف کرے گا، یہ خود گناہ کبیرہ ہے. نہیں، حکم اسلام یہ ہے کہ اللہ نے جہاں گناہوں پر آتش جہنم کا وعدہ دیا ہے، جہنم کی دھمکی دی ہے، عذاب کی دھمکی دی ہے، وہیں یہ بھی کہا ہے کہ اگر انسان صدق دل سے توبہ کر لے اور استغفار کر لے, جو توبہ کا حق ہے. انشاءاللہ شب قدر میں توبہ کس طرح سے کی جاتی ہے اسے عرض کروں گا. اس طرح سے انسان اگر توبہ کر لے, یغفر الذنوب جميعا, کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جسے اللہ معاف نہ کرے. رحمت خدا سے مایوسی بہت بڑا گناہ ہے. بس ایک واقعہ یہاں پر بیان کرنے کو دل چاہتا ہے, جسے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعاً کتنا کریم ہے وہ خدا. کتنے ہی بڑا گناہ کر لیں پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چھٹے امام کا زمانہ ہے, چھٹے امام کا زمانہ ہے. امام کا ایک صحابی عباسی حکومت کے ایک کرنل کے گھر جاتا ہے, حمید ابن قحطبہ اس کا نام ہے. حمید ابن قحطبہ کے گھر جاتا ہے, رمضان کا زمانہ ہے. دیکھا حمید بیٹھا کھانا کھا رہا ہے, مجھے خیر ہے, طبیعت تو ٹھیک ہے. کہاں, کیا تم یہ جو ہے سفر سے لوٹ رہے ہو کہ وہاں کھا لیا تھا تو اب یہاں روزہ نہیں ہے؟ نہیں, نہ سفر میں گیا تھا نہ بیمار ہو. پھر یہ رمضان میں تم کھانا کیسے کھا رہے ہو؟ ایک مسلمان رمضان کے مہینے میں دو ہی حالتیں ہیں, یا بیمار ہے یا سفر پہ ہے. اس کے علاوہ تو ایک مسلمان کو اجازت نہیں ہے کھانا کھانے کی. تو ہنسا حمید ابن قحطبہ, تو سیاہی سے بڑھ کے کوئی رنگ تو ہوتا نہیں ہے, سیاہی سے بڑا کوئی رنگ نہیں ہے. میں اتنا روح سیاہ ہو چکا ہوں کہ اب مزید روح سیاہ ہونے کا ہمیں خوف نہیں. کیا ہوا ہے کہ جتنے گناہ میں نے کیے ہیں اب ہمیں خدا معاف ہی نہیں کرے گا, ہمیں تو جہنم میں جانا ہی ہے. اب روزہ رکھ کے کیا کریں گے, ہمیں تو جہنم میں جانا ہی ہے. تم نے کون ایسا گناہ کیا ہے جس کی بنا پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا, بخشے گا نہیں, تمہیں جہنم میں جانا ہی ہے؟ کہا تم سنو گے تم بھی یہی کہو گے. آخر ہے کیا گناہ؟ کہا گناہ یہ ہے کہ ایک دن ہمیں منصور نے, منصور دوانقی کے زمانے میں سادات بہت مارے گئے, ہارون نے, معاف کیجئے گا, یہ جو ہے منصور کے زمانے بھی مارے گئے ہیں سادات اور ہارون کے زمانے میں بھی. ہارون نے مجھے ایک دن بلایا, اب بلا کے مجھ سے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہ اتنی محبت کرتا ہوں کہ آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا. ہارون نے کہا نہیں, جاؤ تم ہمارے کام کے نہیں, چلو. پھر دو چار دن کے بعد اس نے مجھے طلب کیا, اور طلب کرنے کے بعد پھر یہی سوال کیا. میں نے کہا میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو قتل کر دوں گا, تم ہمارے کام کے نہیں, واپس چلے جاؤ. پھر کچھ دن کے بعد بلایا, پھر یہی سوال کیا. میں نے کہا میں آپ کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کر دوں گا, تم میرے کام کے نہیں ہو. پھر جب بلایا اور پوچھا تو میں نے کہا میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خاطر اپنے دین اور ایمان کو بھی قربان کر دوں گا, اب تم ہمارے کام کے ہو. جو بات کہنا چاہ رہا ہوں میں, باپ کو قتل کرنا آسان ہے یہ مشکل ہے, بیٹوں کو قتل کرنا آسان ہے یہ مشکل ہے, میں آپ کی خاطر اپنا دین مذہب ایمان میں قربان کر دوں. جی بتائیے کیا حکم ہے؟ یہ ہمارا غلام, اس کے ساتھ جاؤ, جو تم سے یہ کہے وہ تم. غلام لے گیا ہے گھر میں, دروازہ کھولا, گھر کے اندر جب گیا تو وہاں کیا دیکھا, چھوٹے چھوٹے بچے وہاں قید ہیں. اس نے بتایا کہ یہ اولاد فاطمہ ہیں, انہیں سب کو قتل کرو. حکم تھا, میں تلوار اٹھائی, سب کو قتل کر. 60 بعد روایتوں میں 60 بچے سادات کے, بے گناہ بچوں کا میں نے سب کو. دوسرے گھر میں لے گیا, اس کا دروازہ کھولا گیا, وہاں پہ کچھ نوجوان قید تھے, کہ یہ بھی جو ہیں اولاد فاطمہ سے تعلق رکھنے والے ہیں, ان سب کا سر قلم کر دو. میں نے ان جوانوں کا سر قلم کیا. تیسرے گھر میں لے گیا جہاں بوڑھے قید تھے, یہ وہ ہیں جن کا تعلق اولاد فاطمہ سے ہے, ان سب کا سر قلم کر دو. میں ایک ایک کر کے سر قلم کرتا گیا. آخری بوڑھے کے پاس جب پہنچا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ اے کمبخت, تو قیامت میں ہمارے جد کو کیا منہ دکھائے گا؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہماری خطا کیا ہے؟ کہ جب اس نے جملہ کہا میرا ہاتھ کانپنے لگا. میں نے سوچا کہ اب اسے قتل نہ کروں. غلام نے کہا اتنے کو کر ہی چکا ہے, تیری آخرت تو خراب ہو ہی چکی ہے, اب دنیا کیوں خراب کرتا ہے؟ میں نے اس کا بھی کام تمام کر دیا. بتاؤ اتنے بے گناہ سیدوں کا قاتل اسے خدا معاف کرے گا؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم کے علاوہ کہیں ٹھکانہ ہے؟ تب نماز پڑھ کے کیا کریں گے؟ روزہ رکھ کے کیا کریں گے؟ وہ صحابی آیا چھٹے امام کے پاس, آنے کے بعد واقعے کو نقل کیا. امام نے فرمایا اتنے سارے بے گناہ سیدوں کے قتل کا گناہ ایک طرف اور رحمت خدا سے مایوسی کر. البتہ ہر گناہ کی معافی کا الگ الگ طریقہ ہے. وہ صرف دو چار تھپڑ لگا لینا, گال پہ کان پکڑ لینا, یہ توبہ نہیں ہے. استغفر اللہ چند قدر میں انشاءاللہ استغفار کہتے کسی. تو رحمت خدا سے مایوسی گناہ کبیرہ ہے. جلدی جلدی میں آگے بڑھوں, اس کو عذاب خدا سے خود کو محفوظ سمجھنا بالکل اس کا الٹ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تو اللہ ہمیں معاف ہی نہیں کرے گا. کچھ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت کے علاوہ اور بھیج کہاں سکتا ہے؟ جنت تو ہماری جائیداد, ہم کچھ بھی گناہ کرتے رہیں, کیونکہ ہم علی کی چاہت کا دعویٰ کرتے ہیں لہذا جنت ہماری ہے. خدا ہم پر عذاب نہیں کرے گا, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. خود کو عذاب خدا سے محفوظ سمجھنا, کسی بے گناہ کو قتل کر دینا گناہ کبیرہ ہے, والدین کو اذیت دینا گناہ کبیرہ ہے, قطع رحم رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لینا گناہ کبیرہ ہے. ان سب کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ وقت میں یہ کم سے کم اتنا ہو جائے. یتیموں کا مال غصب کرنا, مال کسی کا بھی غصب کرنا حرام ہے, خاص طور سے یتیموں کا مال غصب کرنا گناہ کبیرہ ہے, سود کھانا گناہ کبیرہ ہے, زنا گناہ کبیرہ ہے, ہم جنسی گناہ کبیرہ ہے, تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے, بدکاری گناہ کبیرہ ہے, شراب پینا یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے, جوا گناہ کبیرہ ہے, اس طرح کے کھیل وہ میں غرق ہو جانا جو انسان کو یاد خدا سے غافل کر دے گناہ کبیرہ ہے. جی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. آپ مثلا کیا بیان کریں؟ مثلا آپ خود دیکھیں گے کون سی ایسی چیز ہے ممکن ہے ایک چیز ہمارے لیے ہو جو ہمیں یاد خدا سے غافل کر دے, وہ آپ کو نہ غافل کرتی ہو. قاعدہ صرف اتنا ہے, کوئی بھی ایسا عمل کوئی بھی ایسا کھیل جو انسان کو یاد خدا سے غافل کر دے, بیٹھے ہوئے ایک چیز دیکھ رہے ہیں نماز کا وقت بھی جا رہا ہے, میں کیا عرض کروں؟ اب آپ خامخواہ مجھے کہلانا چاہ رہے ہیں میں کہیں دوں. کبھی کبھی ہوتا ہے میں چاہ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے یہ جو ہے وہ کرکٹ دیکھ رہے ہیں, کرکٹ شروع ہو گیا, اب ون ڈے ہے یا یہ جو ہے 2020 ہے یا پتہ نہیں کیا ہے, اور ایک میچ بھی ایسا ہے, ایک تو پہلے سے معلوم ہے کون ہارے گا کون جیتے گا, بہت دلچسپی نہیں ہوتی, جہاں بالکل اس جگہ پر آ گیا ہے. وقت شروع ہوا 12 بجے سے شروع ہوا, 8 گھنٹہ چلے گا, نماز ظہر و عصر کا وقت آیا, نکلا جا رہا ہے, معلوم ہوا کہ اب وہ میچ کا آخری اوور باقی بچا ہے اور نماز کا آخری اوور باقی بچا ہے. اس اوور اور اوور کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں, تو معلوم ہوا کہ میچ کا اوور تو نہ جانے پائے, اوور چاہے چلا جائے. ما یلہو عن ذکر اللہ ہے, ایک مثال ہے, ضروری نہیں ہے کہ مثال ہر ایک کے لیے فٹ ہو. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں میچ دیکھ بھی لیا اول وقت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. بہرحال ہر وہ کھیل جو انسان کو یاد خدا سے غافل کر دے, جس کو کہا جاتا ہے لہو لعب, یہ گناہان کبیرہ میں سے, اسے اگر چھوڑ دیا تو گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے. گانا بجانا غنا گناہان کبیرہ میں ہے, جھوٹ گناہ کبیرہ ہے, جھوٹی قسم کھانا گناہان کبیرہ میں ہے, جھوٹی جو ہے گواہی دینا بہت رائج ہے عدالتوں میں, عدالت جسے کہا جاتا ہے عدالتوں میں جھوٹی گواہی اصل وکیلوں کا ہنر ایک یہ ہوتا ہے. پھر میں کہوں گا جب میں کوئی نام لیتا ہوں اس سے مراد سارے افراد نہیں ہوتے ہیں, لیکن عام طور سے ایک چیز ہے وکیلوں کا کام ہی ہوتا ہے جھوٹے گواہوں کے کوچ, کم سے کم ہمارے انڈیا میں تو ہے باقاعدہ, یہ وہ ٹرینڈ گواہ ہوتے ہیں جو جرح میں ٹوٹتے نہیں ہیں, ان کو باقاعدہ گواہی کی تربیت دی جاتی ہے. جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ میں ہے. گواہی نہ دینا, جھوٹی گواہی, گواہی نہ دینا, ہمارے سامنے قتل ہوا ہے ہم گواہ ہیں, نہیں بھائی کون جائے گا عدالتوں کا چکر کون رہے گا, یا یہ کہ گواہی تو ہمارے جو ہے رشتے دار کے خلاف جا رہی ہے, ہمارے باپ کے خلاف جا رہی ہے, ہمارے بھائی کے خلاف جا رہی ہے, ہمارے دوست کے خلاف, یا خود ہمارے خلاف جا رہی ہے. اگر ہم گواہی دے دیں گے خود ہمارے خلاف ہی گواہی ہے. گواہی کو چھپانا کتمان شہادت گناہان کبیرہ میں سے.
خواتین کو بھی گواہی دینا چاہیے مولانا,
جس کے وہاں بھی گواہی کی شرائط پورے ہو جائیں گے ان سب کو گواہی دینا ہے. خواتین اور مردوں میں اس سلسلے میں فرق نہیں ہے, اب یہ کس کی گواہی کتنی ہے وہ ایک الگ بحث ہے، فی الحال میں تفصیل میں بھی نہیں کراؤں گا، جب اس کو گفتگو چھیڑوں گا نا تب وہاں سوال کیجیے گا، ورنہ میں اسی پر اٹک کے رہ جاؤں گا۔ عہد شکنی کرنا، کسی سے وعدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، مسلمان سے یا کافر سے، مسلمان سے یا کافر سے، کسی سے بھی اگر آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے، عہد شکنی حرام ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے، وہ تو کافر کا تھا ہوا کرے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں کوئی چھوٹ نہیں دی ہے، والدین کا احترام، یہ جو ہے بر الوالدین، مومن ہوں فاسق ہوں، یہ جو ہے یہودی ہوں عیسائی ہوں کافر ہوں وہابی ہوں ناصبی ہوں دشمن اہل بیت ہوں دوست اہل بیت ہوں کچھ بھی ہوں، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ امانت، ادا الامانہ، کسی نے آپ کے پاس اگر امانت رکھوائی ہے، کسی کی بھی امانت ہو، کسی کی بھی امانت ہو، اگر آپ کے پاس دشمنی اسلام نے بھی اپنی امانت رکھوا دی ہے تو آپ کو امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، وہ امانت آپ کو واپس کرنا ہے۔ تیسری چیز ہے ایفاء الوعد، اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی اگریمنٹ ہے، کوئی معاہدہ ہے، کوئی عہد ہے، عہد شکنی، وعدہ خلافی، یہ جو ہے گناہان کبیرہ میں شمار کی گئی ہے۔ امانت میں خیانت گناہ کبیرہ ہے، چوری گناہ کبیرہ ہے، حرام خوری گناہ کبیرہ ہے، کسی کا حق جو آپ کے اوپر ہے ادا نہ کرنا، بیوی کا حق شوہر پر، شوہر کا حق بیوی پر، بچوں کا حق والدین پر، فقط والدین کا حق ہی بچوں پر نہیں ہوتا ہے، بچوں کا حق بھی جو ہے والدین پر ہوتا ہے، حقوق کو ادا نہ کر دینا، نہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میدان جہاد سے بھاگنا، میدان جہاد سے فرار گناہ کبیرہ ہے، دوسروں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی، ہم دوسروں کے بھاگنے پر تو نعرہ لگا دیتے ہیں، کوئی بھی ہو میدان جہاد اگر ہے وہاں سے فرار، وہاں سے بھاگنا میدان جہاد سے گناہ کبیرہ ہے۔ تعرب بعد الہجرہ، تقرب نہیں، تعرب بعد الہجرہ، یہ عربی ہو گیا، اس طرح واضح کرنا پڑے گا۔ تعرب بعد الہجرہ یہ ہے کہ آپ ایک دینی ماحول میں رہتے ہیں، اسلامی ماحول میں رہتے ہیں، اسلامی ماحول کو چھوڑ کر کے وہاں جا کر کے بسیں جہاں کے اوپر خواہ نہ خواہ آپ گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے، آپ یا آپ کے بچے، اسے کہتے ہیں تعرب بعد الہجرہ، کیوں ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ آج ہیں ایسے ملتے ہیں ہمیں، اپنے ہندوستان کی بات میں زیادہ کرتا ہوں کیونکہ وہاں میں زیادہ واقف ہوں، بہت سارے گناہ کر رہے، کیوں کر رہے ہیں، کیا کریں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ایسے ماحول میں جانا جائز نہیں ہے، حرام ہے جانا، مگر ایک آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہی پیدا ہوئے ہیں، وہی رہ رہے ہیں، دوسری کسی جگہ پر آپ کو جگہ ہی نہیں مل رہی ہے، پورا ملک ہی گناہ کا ملک ہے، جن ملکوں میں گناہ نہیں ہوتا وہ ہمیں آنے نہیں دیتے، مجبوری کی بات الگ ہے، لیکن یہ جو ہے بقدر امکان اگر اسلامی ماحول میں رہیں گے تو دو روٹی کم کھانے کو ملے گی، اگر یہ جو ہے گناہ کے ماحول میں آ جائیں گے وہاں آنے کے بعد مادی سہولتیں ہماری بڑھ جائیں گی، ہمارا مادی اسٹیٹس جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، وہاں پر سائیکل پہ چلتے تھے یہاں پہ کار پہ چلنے لگیں گے۔ اس ماحول کو چھوڑ کر کے جو دینی ماحول ہے، اسلامی ماحول ہے، جہاں گناہ کے امکانات کم ہیں، ختم تو کہیں نہیں ہو جاتے، ختم تو کہیں نہیں ہو جاتے، جہاں گناہ کے امکانات کم ہیں وہاں سے نکل کے اس ماحول میں جا کر کے رہنا جہاں گناہ کے امکانات زیادہ ہیں، یہ محلہ مسلمانوں کا ہے، دینداروں کا ہے، یہاں کے اوپر بہت سارے گناہ نہیں ہوتے ہیں، ماحول مذہبی اعتبار سے اچھا ہے، مگر تھوڑا اسٹینڈرڈ خراب ہے، گلیاں یہاں کی جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہے، ہوتا ہے عام طور سے کہ ایسے لوگوں کی آبادی کے اوپر حکومت کی بھی توجہ نہیں ہوتی ہے، وہاں کی راز ہے، لائٹ کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے، پانی کی کچھ تکلیف ہے، اٹھ کر کے وہاں چلے گئے جہاں کوٹھیاں اچھی ہیں، حویلیاں اچھی ہیں، بڑے لوگ رہتے ہیں، اگرچہ وہ بڑے لوگ آپ کے کسی دکھ درد میں کام نہیں آنے والے، ان کی بڑائی سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن کم سے کم کہا تو یہ جائے گا اچھا آپ فلاں محلے میں رہتے ہیں، صرف یہ سن کر کے فلاں محلے میں رہتے ہیں آپ کا نام، آپ کی عظمت بڑھ جاتی ہے، تو لوگ اکثر دیکھا گیا کہ محلوں کو چھوڑ کر کے وہاں چلے جاتے ہیں، یہ تعرب بعد الہجرہ اسی کو کہتے ہیں، تعرب بعد الہجرہ یعنی دینی ماحول کو چھوڑ کر کے اس ماحول میں چلا جانا جہاں پر گناہ کے امکانات چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ میں خود شامل ہے۔ ظالم کی مدد کرنا کسی طور سے بھی یہ گناہ کبیرہ ہے، مظلوم کی مدد سے روگردانی، مظلوم کو آپ کی مدد چاہیے آپ اس کی مدد نہیں کر رہے، وہ آپ کو پکار رہا ہے مدد کے لیے، آپ نے کہا ہم سے کیا مطلب، ہم دوسرے کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتے ہیں، یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ جادو گناہ کبیرہ ہے، اسراف عرض کروں گا اس کے اوپر. شاید سب سے پہلا گناہ جو میں اس دفعہ بیان کروں گا ان میں سے وہ اسراف ہی ہے, کیونکہ اسراف کو چاہتے نہ چاہتے ہم اس کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں. تکبر, غرور گناہ کبیرہ ہے. مسلمانوں سے جنگ گناہ کبیرہ ہے. عمدن نماز کو ترک کر دینا, ایک دفعہ سو گئے آنکھ کھلی تو نماز قضا ہو چکی تھی, تو وہ نہیں اٹھتے, نہیں اٹھیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, بیٹھے ہوں گے باتیں کر رہے ہیں, نماز نہیں پڑھیں گے. عمدن نماز کو ترک کر دینا گناہ کبیرہ ہے. زکات نہ دینا گناہ کبیرہ ہے. حج کو ہلکا سمجھنا, ایک دفعہ حج نہ کرنا یہ خود گناہ کبیرہ ہے. کر تو رہے ہیں مگر حج کی عظمت نہیں. ارے یار چلو سب جا رہے ہیں ہم بھی ہو آتے ہیں, چلو کہاں کہاں جاتے تھے پہلے, یہ جو ہے لاس ویگاس جاتے تھے, اب کی دفعہ وہاں چلے جاتے ہیں, مکے چلے جاتے ہیں, یہ بھی صحیح تھوڑا چینج آ جائے گا. حج کر رہے ہیں اگر حج کی عظمت کا احساس نہیں ہے. استخفاف حج, حج کو ہلکا سمجھنا, حج کو ہلکا سمجھنا یہ جو ہے گناہانے کبیرہ میں ہے. غیبت گناہانے کبیرہ میں, کسی واجب کو ترک کر دینا گناہ کبیرہ ہے. چغل خوری ادھر کے بعد ادھر لگانا گناہ کبیرہ میں. مومن کو ذلیل کرنا, مومن کو ذلیل کرنا. کافی ہمارے یہاں سماج میں چیزیں رچ بس گئی ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہیں, خانہ کعبہ پر ہجوم ہے, لوگ اس کو چومنے کے لیے, بوسہ دینے کے لیے حجر اسود کو, خانہ کعبہ کو ایک دوسرے کے اوپر پلے پڑ رہے ہیں. امام نے فرمایا, خانہ کعبہ کیا تیری عظمت ہے, کیا تیری عظمت ہے, اتنی دور دور سے مسلمان تیری زیارت کے لیے آتے ہیں, لیکن کعبہ سن, حرمت المؤمن اعظم من الکعبہ, مومن کا احترام کعبے سے بڑھ کر. اب کعبے کی توہین جو ہے, کعبے کی طرف پیر کر کے بیٹھ جائیے نا, فوراً آتے ہیں لوگ, ہٹو ہٹو ہٹاؤ پیر, اپنا پیر ہٹاؤ, پیر ہٹاؤ, تم کعبے کی طرف پیر کیے ہوئے ہو. اب جائیں مکے میں, اکثر یہ موقع منظر دیکھنے کو ملتا ہے. ذرہ برابر بھی اگر کوئی کعبے کی توہین کرنا چاہے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن خود مومن کی یا توہین کرتے ہیں یا توہین ہوتے دیکھتے رہتے ہیں. مومن کی توہین گناہان کبیرہ میں ہے. دھوکھا اور فریب گناہان کبیرہ میں. ذخیرہ اندوزی, جن چیزوں کی جو ہے عوام کو ضرورت ہے صرف اس لیے کہ قیمتیں ذرا بڑھ جائے تب نکال کر کے بیچیں گے, ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ گناہان کبیرہ میں سے. حسد گناہ کبیرہ ہے. مومن سے عداوت گناہ کبیرہ ہے. یہ جو ہے مصاحقہ گناہ کبیرہ ہے. بدکاری کی دلالی گناہ کبیرہ ہے. استمنا گناہ کبیرہ ہے. بدعت, جو چیز دین میں نہیں ہے اسے دین میں شامل کر دینا, جو دین میں ہے اس سے دین سے باہر کر دینا, یہ گناہ کبیرہ میں شمار اس کا ہوتا ہے. عرض کروں کہ باطل فیصلے دینا, آپ جج بن گئے ہیں, جج بننے کے بعد حق فیصلہ دینے کے بجائے باطل فیصلہ دے رہے ہیں, یہ گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہے. حرام مہینوں میں جنگ کرنا, چار مہینے حرام ہیں ان میں جنگ کرنا, دفاع کرنا نہیں, جنگ کرنا, جنگ کا شروع کرنا. اگر آپ پر حملہ ہو گیا ہے مقابلہ کرنا, محرم الحرام انہی ایک مہینوں میں سے ہے. امام حسین نے جنگ شروع نہیں کی, جب ان پر جنگ لادی گئی تو بہرحال مقابلہ انہوں نے کیا. جنگ کا شروع کرنا گناہ کبیرہ ہے. راہ خدا سے روکنا, کوئی انسان جا رہا ہے راہ خدا کی طرف, ایک نوجوان ہے اس کو اللہ نے توفیق دے دی, ماسٹر کر لیا اس نے, یہاں سے پی ایچ ڈی کر لیا, ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, یا بننے والا تھا, اچانک اسے شوق ہوا کہ ہم دینی تعلیم حاصل کریں. اب جو مل رہا ہے پاگل ہو گئے ہو, دماغ خراب ہو گیا ہے. ارے اگر تم امتحانوں میں ہمیشہ فیل ہوتے رہتے, کہتے ہم جا رہے ہیں مولوی بننے کے لیے, پھر کیا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ماشاء اللہ سے بہترین جاب تمہیں مل سکتی ہے, ہزاروں ڈالر کی تمہارے پاس نوکری ہے, تم جا کیوں رہے ہو؟ ایسے مواقع آئے ہیں, ایسے نوجوان گئے ہیں, ایسے نوجوانوں کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے. اسے کہتے ہیں راہ خدا سے روکنا. کوئی حج کرنے جا رہا ہے, نوجوان ہے, پہلی سیلری ملی پہلے ہی سال, کہتا میں پہلا کام کروں گا حج کرنے جاؤں گا. ان کا حج ابھی تھوڑی کیا جاتا ہے, بوڑھے ہو جانا تب حج کرنا, سارے گناہ کر لو ابھی, تب جب سارے گناہ اکٹھا ہو جائیں گے وہاں, ابھی حج کر کے آؤ گے پھر گناہ ہوگا, فائدہ کیا اس سے ہوگا, اس سے فائدہ کیا ہو؟ یہ راہ خدا سے روکنا ہے. راہ خدا سے روکنا گناہان کبیرہ میں شمار ہوتا ہے. کفران نعمت, اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا نہ کرنا, اس کی اہمیت کو نہ سمجھنا. کفران نعمت کی کافی تفصیل ہے. کفران نعمت کسے کہتے ہیں؟ کبھی کبھی نعمت کا غلط استعمال بھی کفران نعمت ہے. اللہ نے زبان دی ہے, زبان دی ہے حق بولنے کے لیے. اگر آپ باطل میں زبان کو استعمال کر رہے ہیں یہ خود کفران نعمت ہے. اللہ نے آپ کے بازوؤں میں طاقت دی ہے مظلوموں کی حمایت کے لیے, اگر اس طاقت کو آپ ظالموں کی حمایت میں صرف کریں یہ کفران نعمت میں اس کا شمار ہوتا ہے. کفران نعمت گناہ کبیرہ ہے, فتنہ پھیلانا گناہ کبیرہ ہے, کافروں کو اسلحہ بیچنا. اس وقت وہ جو ہے مسلمانوں سے جنگ میں ہے, ایک دم مسلمانوں سے کوئی ان کے جنگ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ ان کو اسلحہ بیچ رہے ہیں, وہ نہیں. کافروں کو اسلحہ اس وقت بیچنا جب وہ مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں, گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے. قرآن کی توہین, کعبے کی توہین, مسجدوں کی توہین, یہ جو ہے مقدسات, یہ جو ہے مقدس مقامات کی توہین, کربلا کی توہین, نجف کی توہین, مشہد کی توہین, یہ جو ہے زری کی توہین, ان کی توہین جو ہے وہ, یا خاک شفا کی توہین, یہ سب گناہان کبیرہ میں شمار کیے گئے ہیں. خدا رسول اور ائمہ کی طرف جھوٹھی نسبت دینا, یہ کام آپ لوگ کم کرتے ہیں, یہ گناہ وہ ہے جو ہماری صنف میں زیادہ ہوتا ہے, یہ گناہ وہ ہے جو ہماری صنف میں زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھا مجلس چل نہیں رہی ہے تو کیا کریں, سب سو رہے ہیں, کوئی نعرہ ہی نہیں لگ رہا ہے. ایک پڑیا کھولا جی, خدا کی طرف جھوٹھی نسبت دینا, رسول کی طرف جھوٹھی نسبت دینا, ائمہ کی جو بات رسول نے کہی نہیں ہے وہ ان سے منسوب کر دینا, روزہ باطل ہو جاتا ہے. حالانکہ سوم میں زیادہ بار لوگ کہتے ہیں مجلس رات کو رکھیے گا, دن میں روزہ بچ جائے چاہے گناہ کبیرہ ہو جائے. سب کا جواب دوں گا لیکن اس کو ختم کر لوں تاکہ جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں, لمبا نہ ہوتا تھا. جی میں آپ کی خدمت میں ہوں موجود. خدا اور رسول و ائمہ کی طرف جھوٹھی نسبت دینا برخلاف وصیت عمل. کوئی آپ سے, توجہ, وصیت بہت اہم ہے اسلام میں, کوئی آپ سے جو ہے وصیت کر رہا ہے, آپ کی مرضی, آپ وصیت قبول, میں نہیں سنتا آپ کی وصیت, میں آپ کی وصیت کو قبول نہیں کرتا, لیکن اگر اس نے آپ کو بلایا وصیت کے لیے اور آپ نے ایکسپٹ کر لیا تو آپ پر ضروری ہے کہ وصیت کے مطابق عمل. اب بتا اس نے کوئی حرام وصیت کی ہے, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے بھائی کو جا کے تمہیں جو ہے وہ چھرا مار دینا, تو نہیں. اب تو وصیت تو مخالفت تو گناہ کبیرہ ہوتی نا, جا کے مارا ہے نہیں. جائز وصیت اس نے کی تھی, آپ سے اس نے وصیت کی کہ آپ میرے بعد میری طرف سے دو رکعت نماز ہر روز پڑھیے گا, ایک پارا قرآن پڑھیے گا. آپ نے کہا ہاں میں قبول کرتا ہوں, اب آپ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. اگر مخالفت آپ نے نہ مانے, آپ کو حق ہے ماننے کے لیے, آپ مجبور نہیں ہیں, لیکن اگر آپ نے ان کی وصیت مان لیا اب آپ پابند ہیں کہ اس کے مطابق عمل کریں, ورنہ یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا. خون اور مردار کھانا, غیر ذبیحہ, یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے. سور کا گوشت کھانا, یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے. غیر ذبیحہ گوشت کھانا گناہ کبیرہ ہے. کم فروشی, ڈنڈی مارنا, یہ گناہ کبیرہ ہے. ظالموں پر بھروسہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. گناہ یہ تو ہوگا گناہان کبیرہ, اب باقی بچے گناہان صغیرہ. گناہان صغیرہ کو بار بار انجام دینا, اس کے علاوہ جو بچے ہیں وہ کیا ہیں؟ گناہان صغیرہ ہیں. اگر گناہ صغیرہ کو آپ بار بار انجام دے رہے ہیں, ایک بار انجام پا گیا اللہ اسے معاف کر دے گا, نکفر سیئات, ہم اسے معاف کر دیں گے. لیکن اس پر اڑے ہوئے ہیں, آج بھی کیا, کل بھی کیا, پرسوں بھی کیا, بار بار کرتے جا رہے ہیں اس گناہ کو, تو یہ گناہ صغیرہ پر اصرار گناہ کبیرہ. اللہ نے اگر توفیق دی اس کو تفصیل سے انشاءاللہ عرض کروں گا. میری گفتگو یہاں پر ختم ہو گئی. اب آپ کا کیا سوال ہے, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جن صاحبان کو بھی بیٹھنے کا حوصلہ ہے وہ تشریف رکھے, اور جن کو بیٹھنے کا حوصلہ نہیں ہے, کہیں جانا ہے, کوئی مجبوری ہے, تو وہ تشریف لے جا سکتے ہیں. فرمائیے.
مولانا, زندہ کعبہ ہے حضرت علی
جی,
تو ان کے ساتھ جو تکلیفیں ہوں, ان کو جو سلام نہیں کیا لوگوں نے آخری وقت لیا, یہ سب گناہ ہے
جی. توہین آیا, توہین آ گیا. امام اور رسول کی توہین کیا ہے؟ ان کو سلام نہ کرنا, ان کی توہین
ہے. مرثیہ نوحہ میں کئی وقت شاعری,
شعر ہو یا نظم ہو یا نثر, فرق نہیں ہے. آپ گالی کسی کو یہ جو ہے شعر میں دیں, چاہے آپ یہ جو ہے نثر میں دیں.
شادیاں
تفصیل میں کیوں جا رہے ہیں دادا؟ دو جملے میں بات بات ہو رہی ہے. نثر ہو, نظم ہو, شعر ہو, کسی شکل میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے, شعر میں غیبت کرنا حرام ہے. یہ جو ہے نثر میں غیبت حرام ہے، لاہوں میں شعر میں کہہ دیتا ہوں، دادا بھائی کے پاس جائیں گے وہ قلم کاغذ اٹھائیں گے، ایک دفعہ نظم میں لکھ دیا ہوں
گے،
اس کو والی میں کہاں بیچ میں آ گئی، بات جو ہو رہی ہے جن چیزوں کی اس کو دیجیے قوالی حرام ہے حلال ہے، یہ جب انشاءاللہ یہ جو ہے سخی سیشن آئے گا نا سوال کو وہاں کے فی الحال اس سے نکل جائے نا، اس سے متعلق جو سوال ہے اس کو ابھی پیش کیجیے، اس کے بعد دوسرا جب شروع ہوگا ہمارا سیشن تو جواب دے گا. جی فرمائیے جی نا فرمائیے
ہاں
سوال چلیے آگے مضبوط ہو گیا تشریف رکھیے میں جواب دیتا ہوں. غنا میں قوالی کا شمار ہے یا نہیں، پہلے غنا کہتے کسے ہے پھر آپ خود فیصلہ کر لیجیے کہ قوالی غنا میں ہے، کیونکہ ہم نے اتنی قوالی نہیں سنی ہے کہ ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں. توجہ، غنا اسے کہتے ہیں ہر وہ آواز جو اچھی آواز ہو اور یہ جو ہے گٹکری کے ساتھ ہو، جس کے اندر جو ہے وہ تار و بم پایا جائے، نشے کو جو ہے فراز پایا جائے، اور آواز ایسی ہو جو گناہ کی محفلوں سے مخصوص آواز ہو، کہ دور سے سننے والا اگر اسے سنے تو کہے یہاں کوئی گناہ کی محفل جمی ہوئی ہے، محفل گناہ جمی ہوئی ہے، عیاشی کی محفل جمی ہوئی ہے. اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ چاہے مدح اہل بیت ہو، چاہے حتیٰ قرآن کی تلاوت کیوں نہ کی جائے اس انداز میں، اس اسٹائل میں، یہ غنا کے تعریف میں آ جائے. اب آپ دیکھیے کہ قوالی اگر اس تعریف میں فٹ ہوتی ہے، کیونکہ قوالیوں کے لیے بہت ساری قسمیں ہیں، ہر قوالی ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے، اوزار کی بحث نہیں ہے، اوزار حرام میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، حلال میں بھی استعمال ہو سکتا ہے.
تم قصیدہ پڑھ سکتے ہیں بجائے
سوال جو ہے آپ کا ایک، اگر آپ قصیدہ پڑھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے، ہارمونیم کے ذریعے سے، اور اس ہارمونیم سے جو نکلنے والی صوت اور آواز علیہ السلام دھن وغیرہ ہے، اگر سننے والا یہ محسوس کر رہا ہے، سننے والا ایک آدمی نہیں عام طور سے یہ محسوس کیا جائے کہ یہ تو جو باہر کھڑا ہوا ہے اندر نہیں آیا ہے، لگتا ہے یہاں کوئی عیاشی کی محفل جمی ہوئی ہے، تو جائز نہیں ہے. لیکن اگر ایسا تصور نہیں ہو تو ہاں کیوں نہیں، آپ قصیدہ پڑھ سکتے ہو ہارمونیم کے اوپر.
معصوم کا فتح کا کرنا گناہ کب کر کر گیا.